بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا کہنا ہے کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدایا، تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ آل عمران کی آیات 8-9 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومند. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن کا مشغلہ راتوں کو عبادت کرنا ہے اور اس کی عزت لوگوں سے بے نیازی ہے. سامعین ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے بیٹا، کسی سے برادری کا رشتہ اس وقت تک استوار نہ کرو جب تک یہ نہ جان لو کہ وہ کہاں جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے. پس جب تم اس کے حال سے اچھی طرح باخبر ہو جاؤ اور اس کی معاشرت سے راضی ہو جاؤ تو اس کے ساتھ برادری کا رشتہ استوار کرو، بشرطے کہ اس کی بنیاد غلطیوں کو نظر انداز کرنے اور سختی کے موقع پر ساتھ نبھانے پر ہو. سامعین ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. اس کے بعد آپ پروگرام کلام نور سماعت فرمائیں گے. کلام نور کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے. گناہ میں لذت ضرور ہے مگر سکون نہیں. بات الفاظ کی نہیں لہجے کی ہوتی ہے. کسی کے بارے میں برا مت سوچو، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو. آدمی بیماری کے ڈر سے کھانا تو چھوڑ دیتا ہے مگر آخرت کے ڈر سے گناہ نہیں چھوڑتا. تو سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی. پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں. یمن کے بارے میں امریکی الزامات بے بنیاد. اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندہ دفتر کا بیان. غزہ کے سلسلے میں امریکی صدر کے جارحانہ منصوبے کے خلاف شدید عالمی رد عمل. پاکستانی تارکین وطن کی حامل کشتیوں کے الٹنے اور ان میں ہونے والی اموات کے بعد پاکستانی سینٹ میں انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کا بل منظور. اور ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان تعمیری بات چیت، فائدہ مند تجارتی معاہدے پر کام کرنے پر اتفاق. اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندہ دفتر نے ایک بیان میں تاکید کی ہے کہ یمن کے بارے میں امریکی الزامات بالکل بے بنیاد ہیں. مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل نمائندہ دفتر نے ایک بیان میں یمن کے بارے میں سلامتی کونسل کے اجلاس میں امریکی نمائندے کی جانب سے لگائے گئے بے بنیاد الزامات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ یمن میں امن، استحکام اور سیاسی حل کی حمایت ایران کی اصولی پالیسی رہی ہے. ایران کے مستقل نمائندہ دفتر نے واضح کیا ہے کہ واشنگٹن ایران پر الزامات لگا کر صہیونی حکومت کے جرائم میں اپنے تعاون کو چھپا نہیں سکتا. امریکہ کے برعکس اسلامی جمہوریہ ایران بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں، اقوام متحدہ کے چارٹر اور سلامتی کونسل کی قراردادوں پر ہمیشہ کاربند رہا ہے. بیان میں اسلحے کی پابندیوں کی کسی بھی خلاف ورزی یا یمن میں تنازع کو بڑھانے میں کسی قسم کی شمولیت کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے واضح کیا گیا ہے کہ یمن کے بحران کے بارے میں اسلامی جمہوریہ ایران کا موقف ہمیشہ واضح اور مستحکم رہا ہے۔ یہ بحران ایک جامع سیاسی عمل کے ذریعے حل ہونا چاہیے جو یمن کی خود مختاری، قومی حاکمیت، وحدت اور جغرافیائی سالمیت کی ضمانت دے۔ نمائندہ دفتر نے مزید کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے یمن کے بحران کے آغاز سے ہی فوری طور پر جارحیت کے خاتمے، جنگ بندی، یمنی فریقوں کے درمیان بامعنی مذاکرات اور اس بحران کے پرامن حل کا مطالبہ کیا ہے۔ یمن کا مستقبل صرف یمنی عوام کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ قابل ذکر ہے کہ اقوام متحدہ میں امریکی ڈپٹی مندوب ڈوروتھی شے نے جمعرات کو مشرق وسطی اور یمن کے بارے میں دعویٰ کیا کہ یمن میں حوثیوں نے امریکی بحری جہازوں پر مسلسل حملے کیے ہیں اور یہاں تک کہ تجارتی بحری جہازوں کو بھی نشانہ بنایا ہے، اور وہ اقوام متحدہ اور امریکی کارکنوں کو گرفتار کرتے رہے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ یمن کی مسلح افواج نے امریکہ اور برطانیہ کی جارحیت کے جواب اور فلسطینیوں کی حمایت میں صہیونی حکومت اور امریکہ کے بحری جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔ غزہ کے سلسلے میں امریکی صدر کے جارحانہ منصوبے کے خلاف عالمی رد عمل کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ فلسطین کی غزہ پٹی کے مکینوں کو نقل مکانی پر مجبور کر کے انہیں دیگر ممالک میں بسانے کے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے جارحانہ اور غیر قانونی منصوبے کے خلاف عالمی رد عمل کا سلسلہ جاری ہے۔ حتیٰ اندرون ملک سے بھی امریکی صدر کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ امریکہ کے 145 اراکین کانگریس نے غزہ کو اپنے تسلط میں لینے کے ٹرمپ کے منصوبے کی مخالفت کر دی ہے۔ انہوں نے 20 لاکھ فلسطینیوں کو غزہ سے زبردستی نکالنے کے منصوبے پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ صحیح راہ حل نہیں ہے۔ امریکہ کی مسلمان رکن پارلیمان الہان عمر نے بھی غزہ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کے بارے میں صدر ٹرمپ کے بیان کو مزے کا خیز قرار دیا ہے۔ الہان عمر نے کہا کہ یہ فلسطینی عوام کی نسل کشی اور ان کے نسلی تصفیے کا منصوبہ ہے جو ناکام رہے گا اور فلسطینی عوام غزہ میں باقی رہیں گے۔ ادھر مصر نے ایک بار پھر فلسطینی عوام کے اپنے وطن میں رہنے کے حق پر زور دیتے ہوئے ٹرمپ کے منصوبے کی مخالفت کا اعلان کیا ہے۔ مصر کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو ان کے وطن سے بے دخل کرنے کی مخالفت پر مبنی ہمارا موقف ناقابل تغیر ہے۔ دریں اسنا یمن کی تحریک انصار اللہ نے ایک بار پھر غزہ سے فلسطینیوں کی جبری منتقلی کے امریکی صدر ٹرمپ کے منصوبے پر اپنے رد عمل میں اسے غیر قانونی اور ظالمانہ قرار دیا ہے۔ برطانیہ میں قرآن پاک کو جلانے کی ناکام کوشش کرنے والے ملعون شخص پر حملہ ہوا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق برطانیہ میں ترک سفارت خانے کے سامنے ایک ملعون اور بدبخت شخص احتجاج کے نام پر قرآن پاک کو جلانے کے ناپاک ارادے سے آیا تھا، جس دوران وہ یہ مکروہ حرکت کرنے جا رہا تھا راہگیروں میں سے ایک نے حملہ کر کے اسے گرا دیا۔ راہگیر نے زمین پر گرے بدبخت شخص کے ہاتھ سے قرآن لے لیا اور اس پر گھونسوں اور لاتوں کی برسات کر دی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بدبخت شخص کے ہاتھ میں ایک بڑی کتاب ہے جو قرآن پاک ہے اور اس کا کچھ حصہ جل رہا ہے۔ ویڈیو میں راہگیر کو ملعون شخص پر چاقو سے حملہ کرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے، جس میں بدبخت شخص شدید زخمی ہو گیا۔ پولیس اہلکاروں نے بدبخت شخص کو مشتعل ہجوم سے بچایا اور ایمبولینس کے ذریعے اسپتال منتقل کیا، جہاں اس کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ پولیس نے چاقو سے حملہ کرنے والے شخص کو بھی حراست میں لے لیا، جس سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ پولیس کی جانب سے ملعون شخص اور اس پر حملہ کرنے والے شخص کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی ہے۔ ایرانی جہاز کو بیروت ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت نہ ملنے کے بعد لبنانی عوام نے سڑکوں پر نکل کر احتجاج کیا ہے۔ موصول رپورٹ کے مطابق بیروت حکام نے لبنانی زائرین کو لے جانے والے ایرانی طیارے کی پرواز کی اجازت منسوخ کر دی، جس پر لبنانی عوام نے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ اس فیصلے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے مشتعل لبنانی عوام نے رفیق حریری ایئرپورٹ جانے والی اہم شاہراہ مکمل طور پر بند کر دی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں کیے جاتے اور لبنانی زائرین کی واپسی کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، رفیق حریری ایئرپورٹ کی مرکزی شاہراہ بند رہے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے جارحانہ عزائم اور اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے پاس ایٹمی ہتھیاروں کا اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے کہ ہم 100 بار دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں۔ میڈیا ذرائع کے مطابق وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ کو نئے جوہری ہتھیار بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ امریکہ، روس اور چین اپنے دفاعی بجٹ کو آدھا کر دیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ روسی اور چینی صدور سے ملاقات میں یہ پیشکش رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ مقبوضہ فلسطین کی صہیونی حکومت نے جنگ بندی کے سمجھوتے کی خلاف ورزی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں کو ایک بار پھر ڈارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ المنار ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان میں یحمر الشقیف پر بمباری کی ہے، جبکہ یاتر اور زبقین علاقوں کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ اس سے پہلے جمعرات کی رات صہیونی ڈرون طیاروں نے بیروت اور جنوبی لبنان کی فضا میں جاسوسی پروازیں انجام دیں۔ اس طرح کی جاری صہیونی جارحیت سے ان سوالات نے جنم لیا ہے کہ جنگ بندی کی نگرانی کرنے والی کمیٹی اور سمجھوتے کے ضامن ممالک کیا کر رہے ہیں، اور صہیونی جارحیت رکوانے کے لیے وہ کیوں کوئی قدم نہیں اٹھاتے۔ ادھر صہیونی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ اس نے حزب اللہ کی فوجی سائٹوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ پاکستانی سینٹ میں انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کا بل منظور کر لیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق گزشتہ مہینوں کے دوران پاکستانی تارکین وطن کی حامل کشتیوں کے الٹنے اور ان میں ہونے والی اموات کے بعد یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ پاکستان کے وزیر قانون نے سینٹ اجلاس میں انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے بل میں سزائیں بڑھانے کی خبر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشتیاں الٹنے کے واقعات اور ان میں پاکستانی شہریوں کی ہونے والی اموات سے دنیا میں ملک کے وقار کو ٹھیس پہنچی ہے۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت 12 ممالک نے 130 سے زیادہ پاکستانی شہریوں کو ڈپورٹ کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق بلیک لسٹ ہونے، منشیات کی اسمگلنگ کرنے، پاسپورٹ گم کرنے، خودکشی کرنے یا غیر قانونی داخلے جیسی مختلف مبینہ وجوہات کی بنا پر مذکورہ ممالک نے پاکستانی شہریوں کو ان کے ملک واپس لوٹا دیا۔ عمان، عراق، بحرین اور آذربائیجان کے نام بھی بیرونی شہریوں کو ڈپورٹ کرنے والے ممالک کی فہرست میں شامل ہیں۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ہرنائی ضلع کے علاقے شاہرگ میں دھماکے کے نتیجے میں 11 مزدور جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ابتدائی تفصیلات کے مطابق ہرنائی کی تحصیل شاہرگ میں گاڑی پر IED میں دھماکہ ہوا۔ لیویز کا کہنا ہے کہ دھماکہ کان کنوں کی گاڑی پر ہوا ہے۔ لیویز کے مطابق دھماکے میں 11 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ واقعے میں جاں بحق مزدوروں کا تعلق سوات سے بتایا جاتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ہرنائی کا کہنا ہے کہ جاں بحق اور زخمی کان کن مزدور تھے۔ لاشیں اور زخمیوں کو BHU شاہرگ منتقل کیا گیا ہے۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان کے علاقے شاہرگ میں ہونے والے دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے مزدوروں کی ہلاکت پر اظہار افسوس کیا ہے۔ انہوں نے دہشت گردی کے خاتمے تک کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان تعمیری بات چیت ہوئی ہے، اور دونوں رہنما باہمی طور پر فائدہ مند تجارتی معاہدے پر کام کرنے پر متفق ہو گئے ہیں۔ میڈیا ذرائع کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کا بہت گرم جوشی سے استقبال کیا۔ وائٹ ہاؤس میں ہونے والی اس اہم ملاقات میں ہندوستان کے ساتھ اگلے 10 سال کے لیے دفاعی شراکت داری پر دستخط کیے گئے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ہونے والی ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کو بہتر بنانے کا ارادہ بھی کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ مشترکہ بیان میں کہا کہ اس سال سے ہم ہندوستان کو فوجی ساز و سامان فروخت میں کئی ارب ڈالر کا اضافہ کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وصل اللہ علی نور کزو شد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا وصل اللہ علی نور کزو شد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہا بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہا بینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے
بیت میرا بے جہاں بسم اللہ سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لا
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا قرآن وہ کتاب ہے
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ تحریم کی نویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں ارشاد قدرت ہوتا ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير
پیغمبر آپ کفر اور منافقین سے جہاد کریں اور ان پر سختی کریں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہی بدترین انجام ہے۔
سامعین گزشتہ پروگرام میں کافروں کی ذلت و رسوائی اور قیامت کے دن اہل ایمان کی عزت اور سربلندی کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب اس آیت کریمہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے، کفار اور منافقین سے جنگ کیجئے اور اگر ضروری ہو تو ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے، کیونکہ کفر اور نفاق کا انجام بہرحال جہنم ہے۔ چنانچہ بعض بزرگ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس آیت کریمہ میں جہاد کے معنی کفار اور منافقین کے ساتھ فوجی جنگ کے نہیں ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی منافقین سے جنگ نہیں کی، بلکہ یہاں جہاد سے مراد فکری جہاد ہے۔ جیسا کہ سورہ فرقان کی 52 آیت میں ارشاد احدیت ہوتا ہے، پس آپ کافروں کے کہنے میں نہ آئیں اور ان سے آخر دم تک جہاد کرتے رہیں۔ اس آیت میں پروردگار عالم اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ کفار و منافقین کے ساتھ فکری جہاد کریں اور انہیں منطق اور واضح دلائل کے ساتھ خدا کی طرف دعوت دے، اور اگر وہ آپ سے مقابلے کے لیے اٹھے تو سختی کا مظاہرہ کریں۔
سامعین اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین کی حقیقت دل سے یقین کرنا ہے۔ منافق ظاہری طور پر مسلمان ہے لیکن باطن میں کافر ہے، کیونکہ وہ اپنے دل سے ایمان نہیں رکھتا۔ نرمی اور تشدد اپنی جگہ اور حالات کے مطابق ضروری ہے، البتہ مہربانی ہمیشہ سختی اور تشدد پر سبقت رکھتی ہے۔ دشمنوں کے خلاف جہاد کی مختلف قسمیں ہیں، اور فکری جہاد کفار اور منافقوں کے خلاف فوجی اور مسلحانہ جہاد سے زیادہ اہم ہے۔
سامعین آئیے اب سورہ تحریم کی 10 آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے،
ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔
خدا نے کفر اختیار کرنے والوں کے لیے زوج نوح اور زوج لوط کی مثال بیان کی ہے کہ یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی زوجیت میں تھی، لیکن ان سے خیانت کی تو اس زوجیت نے خدا کی بارگاہ میں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم بھی تمام جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔
سامعین اس سورے کی ابتدائی آیتیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج کے بارے میں تھی، جنہوں نے پیغمبر اسلام کے راز کو دوسروں سے بیان کیا اور آ حضرت کی پریشانی و اذیت کا باعث بنی۔ اب اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے، گزشتہ انبیاء کے زمانے میں بھی ایسی بیویاں موجود تھیں، وہ عورتیں جو نوح اور لوط جیسے انبیاء کے گھروں میں رہتی تھیں لیکن اپنے دشمنوں سے تعاون کرتی تھیں اور لوگوں کو ان دو الہی انبیاء کی باتوں کو ماننے سے روکتی تھیں۔ یہ بات بھی واضح و روشن ہے کہ نظام الہی میں انبیاء علیہ السلام کا تقرر یا وابستگی عذاب سے آزاد ہونے کا استحقاق نہیں ہو سکتا، اور ہر شخص سے اس کے طرز عمل اور گفتگو کی بنیاد پر سوال کیا جائے گا اور اسی کے مطابق سزا دی جائے گی۔ اگرچہ یہ دونوں عورتیں نوح اور لوط کی بیویاں خدا کے نبیوں کی بیویاں تھیں، مگر قیامت کے دن جہنم میں داخل ہوں گی۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی کی بیوی یا اولاد ہونا انسان کی نجات کا باعث نہیں بن سکتا۔ در حقیقت ہر انسان کی دنیا اور آخرت کی سعادت یا بدبختی اس کی اپنی پسند سے مشروط ہے، اور اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس نے کون سا راستہ منتخب کیا ہے اور کون سے اعمال بجا لائے ہیں۔ انسان چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں صاحب اختیار و ارادہ ہیں، مجبور نہیں ہیں۔ لہذا نبی کی بیوی بھی اگرچہ سببی اعتبار سے ان سے تعلق رکھتی ہے، لیکن وہ آپ کی راہ و روش سے ہٹ کر راستہ اختیار کر سکتی ہے۔ پاکیزہ اور صالح لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ کفر و بے دینی انبیاء کے گھر میں بھی داخل ہو سکتی ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ تحریم کی 11ویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے:
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔
اور خدا نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی مثال بیان کی ہے کہ اس نے دعا کی کہ پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے کاروبار سے نجات دلا دے اور اس پوری ظالم قوم سے نجات عطا کر دے۔
سامعین، نوح اور لوط کی بیویوں کے مقابلے میں، جنہیں کافر عورتوں کی دو نمایاں مثالوں کے طور پر متعارف کرایا گیا تھا، یہ آیت اور اس کے بعد کی آیت میں دو عورتوں کو کامل الایمان خواتین کے عنوان سے متعارف کرایا گیا ہے، ایک فرعون کی بیوی اور دوسری حضرت مریم بنت عمران۔ فرعون کی بیوی کے جس کا نام آسیہ ہے، فرعون کے محل میں رہتی تھی اور ہر طرح کی عیش و عشرت ان کے اختیار میں تھی، لیکن جب انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کا علم ہوا تو وہ ان پر ایمان لے آئی اور فرعون کی دھمکیوں کے باوجود استقامت کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ فرعون کے کارندوں کے ہاتھوں سخت ظلم و اذیت کے عالم میں شہید کر دی گئی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی بیت المقدس کی خدمت اور خداوند عالم کی عبادت میں مشغول رہی اور خداوند عالم کے لطف و کرم سے سرشار ہوئیں، اور خداوند عالم نے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا۔ اگرچہ ان دونوں عورتوں کے حالات بہت زیادہ مختلف تھے، لیکن چونکہ دونوں خداوند عالم کی فرما بردار تھیں اور اس کے حکم کے تابع تھیں، اس لیے انہیں پوری تاریخ میں مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے لیے نمونے کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے، تاکہ مومنین جان لے کے ہمیشہ اور ہر حالات میں حق اور حقانیت کی پیروی کریں اور خداوند عالم کے فرمان کی اطاعت کریں۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انبیاء الہی کے علاوہ عام افراد بھی خداوند عالم کے بندوں کے لیے نمونے عمل بن سکتے ہیں، یہاں تک کہ عورتیں بھی مردوں کے لیے نمونہ بن سکتی ہیں، جیسا کہ فرعون کی بیوی آسیہ کو تمام مومنین کے لیے اسوہ و نمونہ کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے۔ گھر اور خاندانی ماحول یا معاشرے میں غلط عقائد و روایات کا وجود کفر و بے دینی کا بہانہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ فرعون کی بیوی فرعون کے محل میں رہتی تھی، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی تھی، لہٰذا اس مرحلے میں انسان کی مرضی اور ثواب دید ہی کو معیار قرار دیا گیا ہے، نہ کہ کسی دوسری چیز کو۔ جو شخص خدا پر ایمان رکھتا ہے، وہ اس کی رضا اور خوشنودی کا طالب ہوتا ہے، وہ بہشتی گھر کو فرعون کے محل اور اس کی مادی ظواہر پر ترجیح دیتا ہے، اور دنیا کی رونقیں اس کی آنکھوں کو چکا چوند نہیں کرتی ہیں۔ عورت دینی معاملات میں مرد کی طرح سے آزاد ہے، اور اگر اس کا شوہر دین کے مسائل و احکامات کے خلاف حکم دے تو اسے قبول نہیں کرنا چاہیے۔
سامعین، آئیے اب سورہ تحریم کی 12ویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے:
ومریم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ صدق اللہ العلی العظیم.
اور مریم بنت عمران کی مثال جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور کتابوں کی تصدیق کی اور وہ ہمارے فرما بردار بندوں میں سے تھی.
سامعین, یہ آیت کریمہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی خصوصیتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جن میں سے ہر ایک تمام مومنین کے لیے اسوہ و نمونہ بن سکتی ہیں. سب سے پہلی خصوصیت عفت و پاک دامنی ہے جو تمام انسانوں بالخصوص خواتین کے لیے ایک اعلیٰ قدر و منزلت رکھتی ہے. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی ایک اور خصوصیت خداوند عالم پر ایمان اور آسمانی کتابوں کی تصدیق تھی جو خدا کے حکم کی تعمیل, عبادت اور خدا کی خدمت پر عمل پیرا تھی. ان خصوصیات کی بنا پر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسالت اور اپنی دعوت کے لیے بھیجنا چاہا تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو ان کی والدہ کے طور پر منتخب کیا, کیونکہ اس زمانے میں بنی اسرائیل کی سب سے پاکیزہ اور وفادار خاتون حضرت مریم سلام اللہ علیہا تھی. حضرت مریم عورتوں کے درمیان وہ واحد خاتون ہے جن کا نام قرآن کریم میں آیا ہے. قرآن کریم میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا نام 30 مرتبہ سے زیادہ ذکر ہوا ہے. سامعین, اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عفت و پاک دامنی اور اپنے دامن کو ہر طرح کی جنسی آلودگی سے بچانا وہ اقدار ہے جن کی تمام الہی مذاہب میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. پاکیزگی اور عفت انسانی صلاحیت کے مطابق الہی فضل و کرم حاصل کرنے کی راہیں فراہم کرتی ہیں. ماں کی پاکیزگی کا بچے کی روح اور جان پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے, اور پاکیزہ اور دیانتدار بچے پاکیزہ ماؤں کی گود سے ہی پروان چڑھتے ہیں.
سامعین, ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ, فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ,
فاطمہ, فاطمہ, فاطمہ, فاطمہ, فاطمہ, فاطمہ, فاطمہ, فاطمہ, فاطمہ, فاطمہ, فاطمہ, فاطمہ, فاطمہ, فاطمہ, فاطمہ, فاطمہ, فاطمہ, فاطمہ, فاطمہ, فاطمہ, فاطمہ, فاطمہ, فاطمہ, فاطمہ, فاطمہ, فاطمہ, فاطمہ, فاطمہ, فاطمہ, فاطمہ, فاطمہ, فاطمہ, فاطمہ, فاطمہ, فاطمہ, فاطمہ, فاطمہ, فاطمہ, فاطمہ, فاطمہ, فاطمہ, فاطمہ, فاطمہ, فاطمہ, فاطمہ, فاطمہ, فاطمہ, فاطمہ, فاطمہ, فاطمہ, فاطمہ, فاطمہ, فاطمہ, فاطمہ,
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے. اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا, اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا, اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ.
یادوں کے جھروکے. عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 27 بہمن, 16 شعبان المعظم اور 15 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. ستائیس بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو ایران میں پہلوی حکومت کے کچھ اعلی عہدیداروں کو ایرانی عوام کے خلاف جرائم اور خیانت کرنے کے جرم میں سزائے موت دے دی گئی. اگرچہ ایران کے مسلمان عوام کی نظر میں استبدادی حکومت کے اعلی عہدیداروں کے جرائم ثابت شدہ تھے, لیکن بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر اسلامی انقلاب کی عدالت کا قیام عمل میں آیا اور عوام کے ذریعے پکڑے گئے عہدیداروں پر مقدمہ چلایا گیا. پہلے مقدمے میں شاہی فوج کے 4 کمانڈروں کو عوام کے قتل عام میں, جن کا اہم کردار تھا, پھانسی کی سزا سنائی گئی. پہلوی حکومت کے اہم عہدیداروں پر بھی اس عدالت میں مقدمہ چلایا گیا, جن میں سب سے اہم شاہ کا پٹھو وزیر اعظم شاہ پور بختیار تھا, جس نے امریکی مفادات کے تحت اور عوام کو تشدد کا نشانہ بنا کر 13 سال تک حکومت کی. 16 شعبان المعظم سن 588 ہجری قمری کو مسلمان فقی، محدث اور مفسر قرآن ابو جعفر محمد بن علی مازندرانی المعروف ابن شہر آشوب کا انتقال ہوا۔ رشید الدین اور عز الدین ان کے مشہور القاب ہیں، تاہم انہیں اصل شہرت ابن شہر آشوب سے ہی حاصل ہے۔ انہوں نے 8 سال کی عمر میں قرآن مجید کو مکمل طور پر حفظ کر لیا تھا۔ ابن شہر آشوب کو اپنے زمانے کی بزرگ شخصیتوں جیسے زمخشری، محمد غزالی اور خطیب خوارزمی سے حدیث نقل کرنے کی اجازت حاصل تھی۔ وہ شعر گوئی میں بھی سادہ بیان تھے اور عمدہ اشعار کہتے تھے۔ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں کہے گئے ان کے اشعار کا نمونہ مناقب نامی کتاب میں موجود ہے۔ علم قرآن و حدیث اور علم رجال میں ابن شہر آشوب کی مہارت ان کی تحریر کردہ کتابوں سے ظاہر ہے۔ سولہ شعبان المعظم سن 612 ہجری قمری کو نابینا عرب شاعر اور ادیب ابن دہان کا بغداد میں انتقال ہوا۔ ان کو اپنے زمانے کے مروجہ تمام علوم من جملہ فقہ، تفسیر، طب اور نجوم پر دسترس حاصل تھی۔ وہ بہت اچھے شعر بھی کہتے تھے۔ ابن دہان کو فارسی، ترکی، رومی، ہندی اور ارمنی زبانوں پر عبور حاصل تھا، اور جب بھی ان کے غیر عرب شاگرد ان کی بات کو سمجھ نہیں پاتے تھے تو ابن دہان شاگردوں کی اپنی زبان میں معنی و مفہوم سمجھا دیا کرتے تھے۔ ان کے ایک مشہور شاگرد 7ویں صدی ہجری قمری کے معروف ادیب یعقوت حموی ہیں۔ سولہ شعبان المعظم سن 1244 ہجری قمری کو ہندوستان کے ایک معروف شاعر و ادیب امیر احمد مینائی پیدا ہوئے۔ انہوں نے 15 سال کی عمر سے شعر کہنے شروع کیے۔ امیر مینائی کے اشعار میں پختگی اور روانی ہے۔ نظم کی طرح ان کی نثر بھی سادہ اور سنجیدہ ہے۔ ان کے محاصرین نے ان کے خلوص، علم، تقویٰ اور انکساری کی بہت تعریف کی ہے۔ امیر مینائی نے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں بھی بہت قصیدے کہے ہیں۔ ان کی منظوم اور نثری تخلیقات کی تعداد 22 جلدوں پر مشتمل ہے۔ امیر مینائی کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں کہی گئی مثنوی نور تجلی اور مثنوی ابر تجلی نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کی مناسبت سے مجموعہ کلام شام ابد خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ پندرہ فروری سن 1782 عیسوی کو فرانس اور برطانیہ کے درمیان ہندوستانی ساحل پر سمندری جنگ کا آغاز ہوا۔ یہ جنگ 7 ماہ تک جاری رہی۔ ان دونوں ممالک کے درمیان یہ جنگ ان جنگوں کا حصہ تھی جو ہندوستان اور اس کے ذخائر پر قبضہ کرنے کے لیے لڑی گئیں۔ اس جنگ سے پہلے فرانس برطانیہ سے مدراس میں 13 ماہ تک لڑی جانے والی جنگ میں شکست کھا چکا تھا، اور ہندوستان سے اپنے عزائم سے چشم پوشی کے لیے اس نے پیرس معاہدے پر دستخط کیے۔ لیکن جنگ کے دوبارہ آغاز نے ظاہر کر دیا کہ فرانسیسی آسانی کے ساتھ ہندوستان سے اپنے استعماری مفادات سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ اس کے باوجود کہ یہ جنگ 7 ماہ تک جاری رہنے کے بعد فرانس کے حق میں ختم ہوئی، لیکن عملی طور پر وہ دوبارہ ہندوستان میں داخل نہ ہو سکا، اور برطانیہ اس طرح ہندوستان میں اپنی استعماری حکومت کے ساتھ قدم جمائے رہا۔ 15 फरवरी सन 1808 ईस्वी को रूस ने फिनलैंड पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया। फिनलैंड ताकतवर मुल्क रूस का हमसाया होने की वजह से हमेशा अपने आप को खतरे में महसूस करता था, इसलिए उसने रूस के हरीफ समझे जाने वाले मुल्क स्वीडन से 12वीं सदी में मदद तलब की, लेकिन स्वीडन ने इस पर कब्जा जमा लिया। 18वीं सदी में स्वीडन के कमजोर होने और रूस के ताकतवर होने के साथ ही फिनलैंड के बाज इलाकों पर रूस का कब्जा हो गया और 15 फरवरी 1808 ईस्वी को रूस ने फिनलैंड पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया। 1917 में इनकलाब रूस के बाद फिनलैंड को खुद मुख्तारी हासिल हो गई। पंद्रह फरवरी सन 1869 ईस्वी को उर्दू के मारूफ शायर मिर्जा गालिब का इंतकाल हुआ। वो 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए। मिर्जा गालिब ने अपने आबाओ अजदाद का पेशा सिपागरी छोड़कर इंशा परदाजी और शेर व शायरी को अपना मशगला बनाया और ता हयात इन्हीं से वाबस्ता रहे। गालिब को बहुत ज्यादा खुशहाली की जिंदगी मैसर नहीं थी, मगर उन्होंने अपनी इज्जत और खुददारी के खिलाफ कोई काम न किया। 1855 में जौक के इंतकाल के बाद वो बहादुर शाह जफर के उस्ताद मुकर्रर हुए। गालिब जितनी अच्छी शायरी करते थे इतनी ही शानदार नसर भी लिखते थे। उन्होंने शायरी के साथ ही नसर निगारी में भी एक नए उसलूब की बुनियाद रखी। उन्होंने नसर निगारी को एक नई जबान नता की और एक नए उसलूब के धारे में शामिल किया। पंद्रह फरवरी सन 1989 ईस्वी को साबिक सोवियत यूनियन की अफवाज अफगानिस्तान पर 10 साल तक जारियत के बाद मुसलमानों के मुकाबले की ताब न लाकर इस मुल्क से निकल गईं। वाज़ेह रहे कि 1979 में सोवियत फौजों ने अफगानिस्तान में रूस की पिट्ठू हुकूमत को बचाने के लिए अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन मुसलमान मुजाहिदों ने रूस की जारे फौज का शुरू कर दिया और बिलाखिर वो 10 साल की दिलेराना इस्तेकामत के बाद अपने मुल्क से रूसी फौजियों को भगाने में कामयाब हो गए। समीन इसी के साथ ही प्रोग्राम यादों के झरोके यहीं पर खत्म होता है। अभी आप प्रोग्राम यादों के झरोके समाप्त फरमा रहे थे और अब समाप्त फरमाएं आज के दिन की मखसूस दुआ। इस दुआ के साथ ही रेडियो तहरान की आज की पहली मजलिस की नशरियात भी खत्म हो जाएंगी। प्रोग्राम के इस हिस्से में मेजबान हुसैन तकवी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज और समाप्त फरमाइए आज के दिन की मखसूस दुआ।
بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين وأحمده فوق حمد الحامدين اللهم انت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بشدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري.